عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا تھا ایک ہستی پہ نظر پڑ گئی جن کی نعت میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، تو میں اپنی بات کو ابھی روک کے اور خود انگیز ہونے کے لیے چاہوں گا کہ شاہ صاحب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو گرمائیں.
محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے. میری سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، میری سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں. یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے. محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے، غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بکا کہیے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بکا کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی محترم ان سب کو کہہ دو، ان کنتم اگر ہو تم سب، تحبون اللہ اللہ سے محبت کرنے والے، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی تو پھر میری اتباع کرو، اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا ثبوت اللہ نے یہ کہا ہے کہ اسے کہہ دو کہ پھر میری اطاعت کرے، یعنی رسول کی پھر وہ اطاعت کرے۔ اگر اس دعوے میں تم سچے ثابت ہو گئے، اپنے عمل کے ساتھ تم نے رسول کی اطاعت کر لی، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں پیار کرے۔ محبت یک طرفہ ہوتی ہے اور اس کی معراج اس وقت ملتی ہے جب یہ دو طرفہ ہو جائے۔ اگر تم محبت کرتے ہو اور جواب میں ابھی محبت نہیں آئی تو ابھی معراج نہیں ہوئی، معراج اس وقت ہوتی ہے جب جواب میں دوسری طرف سے بھی محبت آ جائے۔ یہاں اللہ نے وہ راز بتایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جواب میں میں تمہیں کم محبت کروں گا، اس کا راز یہ بتایا کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ کلمہ ایسی میں نے 10 دفعہ رٹ دیا، محبت محبت، یہ سمجھ نہ آئے تو ساری عبارت ہی سمجھ نہیں آتی۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ انسان کہیں حسن دیکھتا ہے، کوئی خوبی دیکھتا ہے، کوئی کمال دیکھتا ہے، اس حسن، اس خوبی، اس کمال کو دیکھ کر اس کا دل اس سے معروب ہوتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جس سے وہ معروب ہوتا ہے، جس سے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو سننا چاہتا ہے، اس جیسا ہو جانا چاہتا ہے، کیونکہ مروبیت اور تاثیر کا اثر ہی یہ ہے کہ انسان ویسی باتیں کرے، ویسا ہو جائے جیسا کہ محبوب ہے، جس سے محبت ہو رہی ہے۔ یہ جذبے کہ کسی کو دیکھا، اسے چاہا، چاہا کیا، یہ لفظ جو ہے یہ تب بنتا ہے جب اس کے حسن کے، اس کی خوبی کے، اس کے کمال کے اثرات دل پر مرتب ہو چکے ہوں۔ جب دل پر اثرات مرتب ہو جائیں تو پھر جس کے دل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں وہ سارے کام کروں جو میرا محبوب چاہتا ہے، حتیٰ کہ انہونیاں کر دوں۔ یہ سنا ہے جملہ آپ نے، جی چاہتا ہے تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں، انہونی ہے نا، اور یہ جذبہ کوئی جھوٹا نہیں ہوتا، اندر سے جی چاہتا ہے کہ تیرے لیے تارے توڑ کے لاؤں، تیرے لیے وہ کر دوں جو انہونا ہے۔ جس سے پیار ہو جائے، مجنو سے پوچھا تو کہتا ہے اس کے گلی کا کتا بھی بڑا پیارا ہے، اس کی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے، اس کی ہر ادا سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ تاثیر تھی، یہ مروبیت تھی اس کی۔ جس کی مروبیت نے عمل کے اندر ڈھالنے کے لیے اندر سے ایک مواد دے دی، خالی وہ پہلا جذبہ جس نے تاثیر رکھی تھی، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت اس وقت ہوئی جب تاثیر نے اتنا اثر دکھا دیا کہ انسان نے ویسا بننا چاہا، شروع کر دیا، اب یہ محبت کا پورا جذبہ ہوا ہے۔ اس دعوے میں اگر کسی سے کوئی کہے کہ مجھے محبت ہے، تو دونوں جذبے اس کو اپنے اندر رکھنے ہوں گے، ایک جذبہ اس کی مروبیت اور اس کی تاثیر کا، کہ پھر اس ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی لاکھ کہے تیری لیلا کالی ہے، اس کو لیلا کالی لگتی ہے، محبوب ہے وہ، اب وہ اچھی لگتی ہے۔ پھر دنیا جو مرضی کہے، جس پہ دل تاثیر میں آ گیا، جس سے مروب ہو گیا، چیز وہی بھلی لگی ہے تو محبت ہے۔ اگر کسی کی دلیل کی بنیاد پر، کسی ضرورت کی بنیاد پر، کسی سختی کی بنیاد پر، کسی دوری کی بنیاد پر اس تاثیر، اس مروبیت میں فرق آ گیا، تو یہ محبت نہیں۔ آج جس سے محبت کا تذکرہ کرنا ہے، وہ ہستی تو ہے کشفت دجا بھی جمال، اور اعمال کے حوالے سے اس کی خوبصورتی اور کمال کا تو عالم یہ ہے، حسنت جمیع و خصال، اور اس کے کمال کے بارے میں بلغ الاولا بھی کمال کشفت دجا بھی جمال۔ حسنت جمیع اعمال، اس کے سارے اعمال بہت عمدہ، بہت خوبصورت۔ یہ تین مصرے ہو گئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس شعر کے خالق روبائی کے خالق شیخ صاحب دی. تین جملے ہو گئے, چوتھا روبائی کا مصرع بن نہیں رہا. سوچتے 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 رونے لگے. روتے روتے ہی آنکھ لگی, سو گئے. محمد رسول اللہ کی زیارت ہو گئی. صاحب جی, کیا مسئلہ ہے؟ آقا تین مصرے ہو گئے ہیں, آپ کی شان میں چوتھا کہنا چاہتا ہوں, نہیں ہو رہا. تو آقا نے کہا, کہہ دو صلو علیہ وآلہ, لوگوں سب کہہ دو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. میرا محبوب تو وہ ہے جو خود اللہ کا بھی محبوب ہے, اس پہ وہ بھی درود پڑتا ہے. یہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا, کہہ دو صلو علیہ وآلہ. یوں محبت ہو جائے تو اس کے سانچے میں ڈھلنے کو جی چاہتا. اس کے حسن سے بڑھ کر کوئی حسن ہو نہیں سکتا, اس کے اعمال سے بڑھ کر کوئی اعمال ہو نہیں سکتے. اس کی کہیں باتوں سے بھلی اور خوبصورت اور شیریں اور دل کو بھلی لگنے والی بات ہو نہیں سکتی. دل جس سے چین پائے, اس کے تو پاؤں کی آہٹ بھی دل کو چین دیتی. محبوب تو ہستی ہی وہ ہوتی. سرکار کو اللہ نے بڑے عاشق عطا فرمائے. میں نے اپنے دوران مطالعہ کچھ تصاویر ہیں جو اکٹھی کر لی, جن جن سے میں بھی متاثر ہوتا گیا, وہ تصاویر میں اپنی البم میں سجاتا گیا. محبت کے انمٹ یہ نقوش میری زندگی میری جان ہے. یہ تصاویر چھوٹے چھوٹے نکات سے مل کر بنتی ہیں. میں نے بھی ان اعمال کو اکٹھا کر کے تصویریں جو بنائی ہیں, مجھے بہت پیاری ہیں. مجھے ان سے حقیقت میں پیار ہے. یہ پیار میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی منتقل کروں. محبت کے اگر معنی سمجھ آگے ہیں تو پھر اس آیہ کریمہ کو آپ پڑھیں تو آپ کو فوری پتہ چل جائے گا کہ دعوی محبت کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ کے ہاں پہلے جملے میں ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ دعویٰ محبت نہیں, اس کا تقاضا پورا کرو. اور تقاضے میں بتا چکا, محبت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ انسان ویسا بننا چاہتا ہے, ویسا کرنا چاہتا ہے. اس کی بات بھلی لگتی ہے, اس کے مقابلے میں کسی کی بات بھلی لگ ہی نہیں سکتی. اگر کوئی کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو جواب میں اسے دلیل دینا پڑے گی. اور دلیل یہ نہیں ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے, عمل کے ساتھ اس کی دلیل دینا ہوگی کہ کیا تم اس کے تقاضے پورے کر رہے ہو یا کر رہی ہو. اگر یہ دعوے ان تقاضوں کے مطابق ہوں تو محبت مانی جائے گی, اور اگر یہ دعوے ان تقاضوں کے مطابق نہ ہو تو یہ محبت مانی نہیں جا سکتی. محبت ہو جانے کے بعد کسوٹی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, جب وہ سامنے آ جائیں تو محبت پرکھی جاتی ہے کہ محبت غالب آتی ہے, ترجیح نمبر ایک محبت ہے یا وہ چیزیں. اور میں نے عرض کیا کہ محبت میں تو وہ پیار اور اس کے تقاضے ترجیح نمبر ایک ہوتے ہیں. اس ترجیح نمبر ایک کے لیے جن کا ٹکراؤ ہوتا ہے میں ان میں سے چند تصویریں لے کر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو رستے کی رکاوٹ بنتی ہیں. یہ میں اس لیے کرنے لگا ہوں تاکہ میں اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دعوی محبت ہم سب کا ہے. وہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں میرے اس جذبہ محبت کے ساتھ ترجیح نمبر ایک قرار پاتی ہیں کہ ترجیح نمبر دو ہے یا ان کا مقام بہت کہیں دور جا کے ہو گیا. تو پھر دعوی محبت میرا اللہ قبول کر لے گا؟ اور اگر آپ کا دعوی محبت اور وہ تقاضا محبت برابر ہو گئے ہیں تو پھر قرآن حکیم کی نوید آپ کے لیے ہے, پھر اللہ آپ سے پیار کرے گا. اب محبت دو طرفہ ہو جائے گی. جواب میں اللہ نے پیار کرنا ہے آپ, اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ میرا محبوب ہے؟ اگر آج آپ نے اپنے تقاضوں کو بھی اور اپنے دعووں کو برابر کر لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے ایک فہرست جو اوپر تیار ہونی ہے اس کے اندر جو اللہ کے محبوب ہیں ان میں آپ سب کا نام انشاءاللہ ہوگا. اور یہ بھی میں عرض کروں, اگر ماضی میں اپنی زندگی کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ تقاضا محبت کے اندر کوئی کمیاں رہ گئی ہیں, کجیاں رہ گئی ہیں, تو احساس ندامت کے ساتھ اگر دو قطرے آنسو کے بہا لیں گے, اس سے معافی مانگ لیں گے, پھر بھی وہ سارے پچھلی کوتاہیوں کے باوجود میرا اللہ معاف کر کے آپ کا نام پھر ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے گا جن کو اس نے محبوب بنانا ہے. اس کے دربار میں تو وہ جذبے چاہیے, وہ اخلاص چاہیے, وہ پیار چاہیے, وہ مروبیت چاہیے, وہ تاثیر چاہیے. وہ اگر ہے اور اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو اس کا پیار تو بے شمار, اس کا نام تو الودود ہے. اس کا نام ہی الودود ہے. الودود کہتے ہیں پیار کرنے والے کو. تو اس سے زیادہ کوئی پیار دے سکے گا؟ پھر پیار کرنے والا اپنے محبوب کے اوپر جس طرح واری واری جاتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے پھر اب میرے جو بندے ہوتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کی حفاظت کرتا ہوں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی, اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل گوشت کا لوتھڑا نہیں رہتا, میرا گھر بن جاتا ہے. پیار یوں ملتا ہے. پھر پیار کی راہ کی رکاوٹیں, ایک ہے مال کی محبت اور ایک ہے رسول کی محبت. یہ مال کی محبت بڑی پکی ہے, اس پر اللہ جل شانہ نے بھی کتاب اللہ میں کہا ہے کہ انسان اپنے مال کی محبت میں بڑا ہی پکا. یہ ہے, لیکن اگر رسول کی محبت بڑھ جائے اس مال کی محبت سے تو اس رکاوٹ کو آپ نے درجہ دوم پہ کر دیا اور درجہ اول پر ترجیح نمبر ایک پر محبت رسول ہو گئی, تو آپ کے دعوے کے اندر سچائی پائی جاتی, ورنہ بھی کھوٹ ہے کہیں پر, اس کو دور کرنا ہے. غزوہ تبوک میں کل ہی پروفیسر عظمت صاحب کے یہاں واقعہ بیان کر کے گئے, جس جیش کی تیاری کے حکم دیا گیا ہے غزوہ تبوک کا وہ موقع کہ وہ لڑائی کفار مکہ سے نہیں تھی, وہ لڑائی اس زمانے کے امریکہ سے تھی, روم سے تھی لڑائی. یہ شام تک کے سارے علاقے بلاد فلسطین سارے کا سارا روم کی سلطنت تھی. اس زمانے کے امریکہ سے لڑائی تھی اور جس کو طاقت کا نشہ ہو جائے وہ کمزوروں کو دھمکیاں دینا اس کی عادت ثانیہ ہوتی ہے. انہوں نے دھمکی دی کہ ہم اس نئی نویلی مملکت کو تباہ کر دیں گے. اور ایک لشکر جرار کا تیاری کر لی اور اس کو کوچ کا حکم دے دیا. یہ بات محمد رسول اللہ تک پہنچ گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو یہ جیش الاسرا ہے, یہ بڑی تنگی والا جیش ہے. ہمارے مقابلے پر نہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے روح مقابلے پر ہمارے پاس نہ روپیہ ہے, نہ پیسہ ہے, نہ اسلحہ, نہ افراد ہیں. آج اللہ کی راہ میں ہم نے لڑنا ہے تو لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے. آپ نے ان جذبوں کو تو دیکھا مال کے حوالے سے, لیکن یہاں پر میں رک کے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے میں نے تاریخ کے ورک ورک اور لفظ لفظ کو یہاں سے ڈھونڈا ہے کہ کوئی مجھے یہ جملہ مل سکے کہ کسی ساتھی نے یہ کہا ہو, رسول اللہ اس زمانے کے اندر جب ہم کمزوریوں کے عالم میں ہیں, جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جب ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, جب ہمارے پاس ان کے مقابلے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس افرادی قوت اتنی نہیں ہے جتنی روم کے پاس ہے, اے محمد رسول اللہ کہاں مروانے کے لیے لے کر جانے لگے. خدا کی قسم تاریخ جواب دیتی ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے بھی یہ بات نہیں کی, سب نے لبیک کہا ہے. آج کے اس روم کی میں بات کروں جو آج کروں جس کا نام امریکہ ہے, دھمکیاں تو وہ بھی دیتا ہے. اے محمد رسول اللہ کے پروانوں, کیا تمہاری تصویر ان صحابہ سے جچتی ہے؟ کیسے تمہارے منہ سے نکل جاتا ہے؟ تو کیسے لڑیں گے؟ کہاں سے اثر آئے گا؟ ہمارے پاس تو وہ قابلیت, صلاحیت اور ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ عاشق تھے, ہم دعوے دار. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ عاشقوں اور دعوے داروں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ دو اور دو چار کر کے یہ سمجھ لیں کہ ہماری انسانی قوتیں ان کی انسانی قوتوں کے مقابلے پر بہت کمزور ہیں, یحببکم اللہ کہنے والی ہستی وہ کہتی ہے کہ پھر میں تمہارا پشتیبان ہوں, تمہارے پشت پر میں کھڑا ہوں. وما رمیت اذ رمیت ان اللہ رمى, وہ تیر تم نے نہیں پھینکا تو تیر ہم نے پھینکا. اس کے پاس اگر ایٹم بم موجود ہیں, اس کے پاس اگر ہائیڈروجن بم موجود ہیں, یہ جو تم نے ایٹم بم بنا لیا ہے یہ تم نے نہیں پھینکنا, یہ ہم نے پھینکنا. پھینکنے کے لیے تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے. اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ بم اگر رستے میں بھی جا رہا ہو تو اس کو بلاسٹ کر دیتا ہے. تو یہ تمہیں ہمارا پھینکا نہیں ہوگا, یہ ہمارا پھینکا ہوگا. اور جو اللہ پھینکے گا اس کو راستے میں وہ بلاسٹ کر سکے گا؟ تمہارے دل میں یہ سوچ کیسے آ گئی؟ میں بتاتا ہوں کیوں آئی. دعوی محبت ابھی جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے. رسول کی بات پہ ابھی یقین نہیں ہے. اور میرے اللہ نے کیا کہا کہ جب تم کہا گیا ہے تو اپنے ساری کی ساری کاوشیں, ساری کی ساری قوتیں نچوڑ کے رکھ دو, پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اللہ کی مدد لانے کے لیے جو محمد رسول اللہ نے فلسفی دی تھی, میں پہلے اس فلسفی کو بتاؤں پھر بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ کے رسول نے وہ پیسہ مانگا. اس کی ایک مثال پہلے لے لیجئے, غزوہ کی بجائے میں آپ کو صلح حدیبیہ کے میدان میں لے کر چلتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو صرف عمرہ کرنا تھا تو ساتھ اسلحہ لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اسلحہ تھا ہی نہیں، پانی بھی اتنا ہی ضروری تھا، خوراک بھی اتنی ضروری تھی جتنی سفر کے لیے ہو، تو سفر کی خوراک لے لی تھی، لیکن انہوں نے تو درمیان میں نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، یہ حدیبیہ کے مقام پہ انہیں پڑاؤ کرنا پڑ گیا، اور جو گفتگو چلی، جو مذاکرات چلے وہ طول پکڑ گئے، ادھر حضرت عثمان بن عفان گئے ہوئے ہیں اور واپسی کی کوئی خبر ہی نہیں ہو رہی، اور ادھر محمد رسول اللہ بیعت رضوان لے رہے ہیں کہ اگر عثمان کو انہوں نے مار دیا، شہید کر دیا، تو یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، پھر جہاد کریں گے. اب فیصلہ ہو گیا، ان میں سے ایک نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، نہ اسلحہ نہ پیسہ، یہ تو مسافروں کا سامان ہے، آپ جہاد کی بات کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے پوری طرح تیار ہیں، حضور جتنی مشکلات ہیں وہ آپ کو نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پانی ختم ہو چکا ہے، وقت زیادہ دن لگ چکے تھے، پانی ختم ہو گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پانی نہیں تھا. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ پانی نازل فرما دے. اپنی قیادت پر کس قدر یقین ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ پانی نصیب فرما دے. تاریخ میں پڑھ چکے تھے، رسول بتا چکے تھے کہ اسی دھرتی میں کبھی حضرت اسماعیل نے ایڑی ماری تھی، وہاں سے پانی نکلا تھا. تو میرے رسول دعا کرتے تو کیا پانی زمین سے نہ نکل آتا، آسمان سے بارش نہ برس جاتی؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا نہیں مانگی. ایک عجیب منظر ہے، امت محمد کی دیکھا حفاظت کس طرح ہو رہی ہے، تو ہم پرستیوں سے کس طرح نکالا جا رہا ہے، اور ایک سبق دیا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج میں نے آپ کے سامنے رکھے. کہنے لگے کہ وہ جو بڑا برتن ہے نا پانی کا، جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے، اسے لے آؤ. وہ لایا گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انصاری جن کے پاس میرا مشکیزہ ہے اسے بلاؤ ذرا. بلایا گیا تو آپ نے اس انصاری کو حکم دیا کہ میرے ہاتھ پر پورا مشکیزہ انڈیل دے. اس انصاری نے پورا مشکیزہ انڈیلا، دو تین گھونٹ جو پانی اس کے اندر موجود تھا آپ کی انگلیوں سے بہتا ہوا وہ اس برتن میں چلا گیا. آپ نے اپنے ہاتھ کو وہیں رکھا، پھر حکم دیا تمام صحابہ کو کہ صحابہ تمام لوگ جائیں اور اپنے اپنے مشکیزے لے آئیں، اور جس جس کے مشکیزے میں جتنا جتنا پانی ہے وہ سارے میرے ہاتھ پر بہا دو. محمد رسول اللہ کے حکم پر سب لوگ گئے، کسی کے مشکیزے سے دو گھونٹ، کسی کے مشکیزے سے دو قطرے، کسی سے ایک قطرہ، کہیں سے کچھ بھی نہ نکلا، لیکن مشکیزے سب نے الٹا دی. جب مشکیزوں کا آخری قطرہ بہ کر محمد رسول اللہ کی انگلی سے جب نیچے جا رہا تھا تو اللہ جل شانہ نے پانچ انگلیوں سے چشمے جاری فرما دی. آپ نے ہاتھ کو نیچے کر لیا اور وہ برتن بھر گیا. آپ نے کہا کہ یہاں سے پانی لے لے کر پہلے ڈھور ڈنگر سب کو پلا دو اور اپنے لیے ذخیرہ کر لو. وہ وہاں سے پانی لیتے جا رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہیں، حتیٰ کہ جب سب نے پانی لے لیا، پی لیا، ڈھور ڈنگر نے بھی لے لیا، انسانوں نے بھی پی لیا اور سٹور بھی کر لیا پانی، اور محمد رسول اللہ نے اپنی انگلیوں کو اس وہاں سے نکال دی. وہاں امت محمد کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر تم محسوس کرو کہ مادی قوتوں کے اعتبار سے
ہم دشمن کے مقابلے پہ بہت کمزور ہیں. اب تم موجوں کے طلبگار ہو گئے ہو, کوئی موجہ ہی ہے جو ہمیں بچا لے. تو پھر دیکھنا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم کی صلاحیتیں جو اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے اس میں سے کوئی قطرہ بچا کے نہ رکھنا, اس جہاز میں وہ سارا لگا دینا, پھر تمہاری پشت پر تمہارا اللہ ہوگا. اور جب لوگ اپنا اخلاص یوں دکھاتے ہیں تو پھر اللہ امتحان بھی نہیں لیتے, دشمن مقابلے پہ نہیں آتا. اور غزوہ تبوک میں لوگوں دشمن مقابلے پہ نہیں آیا تھا, اس اخلاص کی بنیاد, اپنے رسول پر اعتماد کی بنیاد, اپنے جسم کے مشکیزے میں سے کوئی صلاحیت باقی نہ رکھو چھپا کر, نہ رکھو بچا کر, وہ اس کی راہ میں لگا دو تو میرا اللہ خود نیچے اتر آتا ہے اور تمہارا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے تم کام کرتے. یہ یقین دینا تھا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جیش الاسرا ہے, لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے. تو دیکھا حضرت عثمان بن عفان 350 اونٹوں پر مال لیے آ رہے تھے, جو کچھ تھا لے کر آ رہے. عمر فاروق کو دیکھا وہ گھر کا مال لے کر آ رہے, پوچھا کتنا گھر چھوڑ آئے ہو اور کتنا ساتھ لے آئے ہو. دیکھیں یہ وہی رسول ہے جو اس جنگ سے ایک لمحہ پہلے تک تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دینا ہے, کسی مسکین کو دینا ہے, تو اس طرح دینا کہ تم دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. لیکن آج باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے, مجلس کے اندر پوچھا جا رہا ہے کیا لے کر آئے اور کیا پیچھے چھوڑ کر آئے. رویہ بدل گیا, وہاں عزت نفس بچانا مقصود تھی اور یہاں سب کچھ لگانا مقصود ہے. دیکھیں تمہارے مشکیزوں کا کوئی قطرہ باقی نہ رہے. حضرت عمر فاروق سے جب پوچھا کیا لے کر آئے ہو, فرمانے لگے حضور میں نے اپنے مال کو پورا دو حصوں میں تقسیم کیا, آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا مال میں نے اللہ اور رسول کے لیے یہاں لے آئے ہوں پیش کر دیا ہے. 350 اونٹ کا مال عثمان بن عفان کا موجود تھا, عبد الرحمن بن عوف کا مال موجود تھا. محمد رسول اللہ نے قبول فرماتے ہوئے کہا, کیونکہ ان کے مال کا یہ چھوٹا حصہ تھا, لیکن حضرت عمر بن خطاب کا معاملہ ایسا ہوا کہ گھر کا پورا آدھا مال لے کر آ گئے تھے اور یہ مال ان سے تھوڑا تھا. لیکن رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ آج محبت کی بازی, یہ جملہ سنیے, آج محبت کی بازی عمر فاروق جیت گئے. یہ کیا کیا تھا کام انہوں نے کہ محبت کی بازی جیت گئے, جس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ محمد میرا محبوب ہے, اس کے منہ سے جملہ نکلا تھا لے ہو جو کچھ لا سکتے ہو, تو پھر جو کچھ لا سکتے تھے کمی نہیں کی, آدھا پورا ہی لے آئے. اب یہ تقاضا ہے وہ جو میں بتا رہا تھا, جس سے معروب ہو, جس سے متاثر ہو, پھر وہ جو کہتا ہے تو سب سے اچھا حکم, سب سے اعلیٰ حکم اسی کا ہے. بے چونو چرا اس کی اطاعت کرنی ہے. اطاعت کے اندر یہ کہا کہ مجھے نقصان ہو جائے گا, میرے گھر کا آدھا مال چلا جائے گا, میرے بچے کیا کریں گے, یہ سوچنا سود و زیاں کا مسئلہ پیدا کرنا یہ عشق کی ضرورت نہیں ہے, یہ مادہ پرست کی ضرورت ہے. عاشق تو سود و زیاں سے بالا تر ہوتا ہے. میں بات سمجھا سکا جی؟ تو ہاں, عشق کی بازی آج عمر جیت گئے. ایک ہی کلاس میں سب لوگ ایک ہی استاد سے پڑھتے ہیں, سمجھ کا معیار سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا, حصہ سب کو ایک جیسا نہیں مل سکتا, حالانکہ دینے والا تو سب کو ایک جیسا دے رہا, لیکن ٹاپ تو ایک ہی کرتا ہے نا, سیکنڈ تو ایک ہی آتا ہے نا. ابھی جس کو سرٹیفکیٹ محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ مل گیا ہو کہ آج محبت کی بازی یہ جیت گیا ہے, تو اس کی قسمت میں کون ناز نہیں کرے گا. لوگ داد و تحسین کر رہے تھے حضرت عمر فاروق کی کہ ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. پوچھا ابا بکر کیا چھوڑا ہے, کیا لے آئے ہو. کلاس میں ٹاپر بھی جو ہوتے ہیں ذرا ان کی طرف بھی دیکھیے. فرمانے لگے کہ آقا آپ نے ارشاد فرمایا تو لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے, تو گھر میں پھر کیسے کچھ چھوڑتا. تاریخ بتاتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی صبح فجر کے وقت یہ مال پیش کرنا ہے. وہ دیواروں پہ ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو سوئی دیوار پہ لٹکا دیتی ہیں کوئی منہ نہ باقی رہ جائے. کہا کہ لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس. یہ جذبہ دل میں آیا ہی نہیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا. اب تو محبوب نے کہا ہے, محبوب کے کہنے پہ تو سب کچھ قربان کرنا. آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہے؟ جی میری تو تنہائی بڑی تھوڑی ہی, میں کی دین ہے. بچوں کو پالنا بڑی عبادت ہے, نیکی ہے یہ. پھر مفتی اعظم بن کے دلائل دینے شروع کرتے ہیں اور مفتی اعظم بن کے اپنے آپ کو فتویٰ بھی خود ہی دے لیتے ہیں اور عشق کی بازی ہار جاتے ہیں, عقل کی بازی جیت جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر عاشق تو نہ ہوئے, سود و زیان کے چکر میں تو ابھی پڑے ہوئے ہیں نا. یہاں یہ بھی بات میں عرض کرتا جاؤں کہ آپ کہیں گے کہ بات تو دل کو لگتی ہے کہ بچوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو بھوکا رکھا جائے. اللہ ہی نے تو حکم دیا ہے کہ نکاح ہوا ہے, نکاح کے بعد جب تک یہ دنیا میں موجود ہیں, اے شخص جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ذمے ہیں ان کا رزق بھی, تم نے ان کو کما کے لا کے دینا ہے, ان کی حفاظت کرنا ہے, ان کی تربیت کرنا ہے, یہ سارا کام تیرے ذمے ہے, یہ تو ہم ہی نے کرنا ہے. تو اس میں سے وہاں دے دیا جائے تو یہ تو بیوقوف ہی لگتی ہے. عقل والوں نے عاشقوں کو ہمیشہ بیوقوف اور مجنو کہا ہے. یہ مجنو کا نام جو ہے یہ حقیقت میں کسی شخص کا نام نہیں ہے, یہ جسے مجنون کہتے ہیں یہ وہ ہے. مجنون پاگل کو کہتے ہیں, دیوانگی کے عالم کو کہتے ہیں, فریفتگی کے عالم کو کہتے ہیں. وہ سود و زیان کے چکر سے پار ہوتا, اس کو سود و زیان کا کوئی چکر نہیں ہوتا, یہ نفع یہ نقصان. لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ بچوں کا حق تھا تو کیا حضرت ابوبکر صدیق نے وہ حق مارا ہے؟ کل قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا. ہم یہ مثال بیان کر کے آگے چل پڑتے ہیں تو دل میں پھر بہت سارے سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس کا بھی جواب ساتھ ہو جائے. حضور تاریخ کے اندر اس کے اوپر بھی میں نے پوری تحقیق کی, مجھے دو ہی افراد ملے ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی ہوں جن کے بارے میں میری تحقیق میں نہیں آئی, لیکن یہ میں اپنی تحقیق بتا رہا ہوں. یقیناً اور بھی ہوں گے جن کا مجھے پتا نہیں. میری تحقیق میں ابھی تک صرف دو افراد آئے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا پورا مال لگایا. ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور ایک ڈاکٹر نذیر احمد شہید ڈیرہ غازی خان کا وہ مرد قلندر, اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں پورے کا پورا لگایا. دونوں کے اندر جو مماثلت پائی جاتی ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اور ڈاکٹر نذیر احمد شہید نے بھی گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہارا نان نفقہ اللہ نے میرے ذمہ کر رکھا ہے اور یہ جو مال ملا ہے اس کے اندر سارا میرا مال نہیں ہے. اے بیوی اس میں تمہارا بھی مال ہے, اے میرے بچوں اس میں تمہارا بھی مال ہے, تمہاری اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا. یہ بات سمجھ آئیے, تمہاری اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا, لیکن میرے بچوں آج رسول اللہ نے جس کو کہہ دیا ہے کہ یہ جیش الاسرہ ہے, دنیا کی سب سے بڑی قوت سے ٹکراؤ ہے آج ہمارا, اگر کوئی قطرہ ہم نے بچا کے رکھ لیا تو پھر اللہ کی مدد شاید نہ اتر سکے. یہ قطرے سارے آج لگانے ہیں, ہم نے تو لڑنا ہے شہادت تک. بچ گئے تو جس دینے والے نے کل دیا تھا وہ آج پھر دے دے گا, لیکن اللہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محبوب کچھ قطرے ہم نے اپنے لیے بچا لیے تھے, سارے نہ لگا دے. کیا تم میرا ساتھ دیتے ہو؟ میں نے تو اپنا سب کچھ لگانے کا فیصلہ کر لیا. یہ تربیت کی ہے, کو انفسکم و اہلکم نارا, وہ بچوں کی تربیت ہوئی تھی. ڈاکٹر نذیر احمد شہید نے بھی اپنے بیوی اور بچوں کو بلایا اور حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان سے بھی کہا کہ فیصد کی لڑائی ہو گئی ہے شروع, اور آپ کو پتا کہ بی بی سی نے تو خبریں یہ دے دی تھیں کہ لاہور فتح ہو گیا ہے, اس نے تو وہ باقاعدہ فلم بھی چلا دی تھی. تو ڈیرہ غازی خان میں جب یہ خبریں پہنچی تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک کے ساتھ جب یہ حشر دوتے دیکھا تو اپنے بیوی بچوں کو بلا لیا کہ آج ہمارے قائد نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو, سب کوئی کترہ بچا کے کیسے رکھ لے, دشمن بہت بڑا ہے, ہمارا اللہ ان سے بڑا ہے, لیکن اس نے کہا کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا, اب تو سب کچھ لگانا ہے. اے میرے بیوی اور بچوں, جس طرح ہندوستان کہہ رہا ہے کہ لاہور تو فتح ہو گیا, کیا ہم زندہ رہیں گے تو پیسے کی ضرورت ہوگی نا, زندہ نہ رہے تو پیسے اور روپے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو لڑنا تو شہادت یا فتح تک ہے. کیا پیسے سارے اللہ کی راہ میں نہ لگا دیں, گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں نہ لگا دیں؟ ان دونوں نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں اس طرح لگایا تھا کہ جن کا وہ حصہ تھا ان کو پہلے ذہنی طور پر تیار کیا اور پھر انہوں نے لگایا. اور ام دہدا کی بھی کل بات آپ نے جو سنی ہے, ابو دہدا نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ سودا کر لیا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ کہ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے.